بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانان ہند کے تعلیمی و اجتماعی مسائل بھٹکلیز ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہیں. مشہور دانشور اور ماہر تعلیم جناب سید حامد صاحب, سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مورخہ 30 مارچ 1989 بھٹکل مسلم جماعت دبئی میں ہوا خطاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله کریم. میرے محترم بھائیوں, میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. مجھے بھٹکل کی طرف سے دو ایک بار دعوت نامے ملے اور میں شرمندہ تھا کہ دوسری وجوہات کی بنا پر میں حاضر وہاں نہ ہو سکا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تلافی آج کر رہا ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بھٹکل کے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں, ان کی دعوت میں یہاں حاضر ہوا ہوں. اور کیا عجب کہ میں جب واپس جاؤں تو میں یہ لکھ بھیجوں وہاں کہ سر میں تقصیر وار تھا اور میں نے تلافی کر دی اور ملک سے باہر جا کر بھی بھٹکل مجھے یاد رہا اور بھٹکل والوں نے مجھے زمین دلایا. تو بھٹکل میں ہمارے بھائی جو کام کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں, وہ ہمارے لیے یقیناً قابل فخر ہے. اور یہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ اگر مختلف جگہوں پر اس طرح کے کام کیے جائیں تو ان کا مجموعی اثر بہت خوشائند ہوگا. اس کا مجموعی اثر ایسا ہوگا کہ ایک انقلاب آ سکتا ہے. یہ سوچنا کہ کوئی ایسا لیڈر ہم میں سے اٹھے گا جو جس کے پیچھے سارا ملک جائے گا, سارے مسلمان, اور تب کوئی کام ہم کر پائیں گے بڑے پیمانے پر, تو یہ سوچنا میرے خیال میں اپنی ذمہ داری کو ملتوی کرنا ہے. اس وقت دراصل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم لوگ ہیں اپنی بستیوں میں اپنے شہروں میں کوشش کریں کہ وہ جہالت جس کا کلنک ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہے وہ دور ہو جائے. آج کا موضوع ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی مسائل, یہ موضوع بہت وسیع ہے اور میں اس کے متعلق تفصیل سے آج گفتگو نہیں کر سکوں گا, لیکن جو اس کی بنیادی باتیں میری لانس میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ کو علم ہے کہ 19ویں صدی میں سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا, اور جب انہوں نے کہا کہ تعلیم سے مراد یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم کے علاوہ جدید عصری تعلیم بھی حاصل کی جائے, تو ان کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا اور ہندوستان میں جابجا فتوے حاصل کیے گئے کہ یہ شخص صریحاً کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. اور انہوں نے اس پر بھی قناعت نہیں کی, پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے بھی فتوے حاصل کیے گئے سر سید کے خلاف, محض اس بنا پر کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید ترین تعلیم سے خود کو لیس کر لیں تاکہ زندگی کی دوڑ میں وہ دوسروں کا مقابلہ کر سکیں. بہرحال یہ ہماری اجتماعی غلطی تھی, لیکن یہ بطل جلیل اس مخالفت سے گھبرایا نہیں, اور یہ لوگ مخالفت سے ان کو مہمیز ہوتی ہے, ان کے جذبے میں اور توانائی آتی ہے. سر سید کے ساتھ یہی ہوا, اور چنانچہ گزشتہ 200 سال میں اگر اب آپ غور کریں اس میں ان کے نتائج کا, تو سر سید کے قد و قامت کا کوئی دوسرا مسلمان ہم کو نظر نہیں آتا, اور ان کا فیض اتنا عام ہے کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں اب بھی سر سید کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم علم کا چراغ جلائیں. تو یہ تو وہ تحریک تھی جو سر سید نے شروع کی تھی، اور اس کے نتیجے میں بتدریج ملک کی آزادی کے وقت تک مسلمان بہت سی ریاستوں میں تقریباً اپنے اکثریتی بھائیوں کے برابر آ گئے تھے تعلیمی. پھر آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کا حادثہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خونریزیاں ہوئیں سرحد کے دونوں طرف، اور اس کے نتیجے میں مسلمان، خصوصاً شمالی ہندوستان کے مسلمان، وہ تعلیم سے کنارہ کش ہوتے چلے گئے. اور ان کی کنارہ کشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان میں ایک غلط تصور کو پیوست کر دیا تھا لوگوں کے ذہن میں، اور وہ تصور یہ تھا کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے نوکریاں مل سکیں. لوگ سمجھنے لگے کہ اب نوکریاں تو ہمیں مل نہیں رہی ہیں، تو پھر پڑھ کے ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر کیا کریں گے. یہ تصور بنیادی طور پر غلط تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں یہ تصور کبھی رائج ہی نہیں تھا. تعلیم کے متعلق تصور یہ کیا جاتا تھا کہ تعلیم سے انسان بنتا ہے، تعلیم سے بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کا ذہنی افق وسیع ہوتا ہے، وہ زندگی کو پرکھنے اور معاملات کو سمجھنے اور متبادلات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ تاثر پیدا ہوا، اور اس سے پہلے بھی جب ہندوؤں کی تہذیب تھی اور مسلمان اس ملک میں نہیں آئے تھے، تب بھی ہندوستان میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی رشتہ ہے ملازمت اور تحصیل علم کے درمیان. اب جب آزادی کے بعد رد عمل کے طور پر تقسیم کیے، مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم کو ملازمتیں تو اب ملیں گی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. پڑھا کہ کیا کریں، ہمارے پاس اتنا روپیہ بھی نہیں ہے، اس کو ضائع کیوں کریں. یہ ایک طبی رد عمل تھا، مگر تھا غلط. اس لیے غلط تھا کہ ایک غلط مفروضے پر یہ مبنی تھا. ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے تھا کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے. جو چیز کے انسان کو دوسرے جانداروں سے ممیز کرتی ہے، ان سے الگ کرتی ہے، وہ چیز عقل ہے. اور عقل پر زنگ لگتا ہے اگر انسان علم حاصل نہ کرے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے، اور اس سے روشنی عکس کریں گے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن ایسا کہنا شاید مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ انسان کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، تو اور دنیا میں انسان بنی نئے انسان کی عمر کو 1000 سال ہو گئے، 10000 سال تو بظاہر ہو ہی گئے، اور تاریخ کو شروع ہوئے بھی 5000 سال ہو گئے. تو بتدریج انسان نے دنیا میں مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں روئے عرض پر جو کچھ سیکھا ہے، اس کے تجربے نے اس کو جو کچھ بتایا ہے، اور ہر انسان کا تجربہ دوسرے انسانوں سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ مشترک بھی ہوتا ہے. وہ سارا تجربہ، وہ ساری فراست، وہ ساری روشنی سمیٹی انسان نے، اور سینہ بہ سینہ اس کو منتقل کرتا چلا گیا. ایک زمانہ یہ تھا کہ تحریر انسان کی دسترس میں نہیں تھی، لہذا اس نے زبانی بہت سی باتیں جو اس نے سیکھی، زبانی یاد کی اور اپنی اولاد تک منتقل کی، اس طرح سے منتقل ہوتے چلے گئے. ہزاروں سال اس طرح گزرے کہ انسانی تجربہ منتقل ہوتے گئے. وہ بھی علم تھا، وہ بھی علم تھا، لیکن کاغذی علم نہیں تھا. پھر لکھائی ایجاد ہوئی، انسان نے لکھنا شروع کیا پیڑوں کی چھالوں پر اور جانوروں کی کھالوں پر، اور پھر اور آگے چل کر کاغذ کی ایجاد ہوئی، اور پھر مخطوطات لکھتے تھے، قرآن کریم لکھے گئے، اور اورنگزیب عالمگیر اور بھی کئی بادشاہ ہمارے خود اپنے ہاتھ سے کلام پاک لکھا کرتے تھے، لیکن ان کی اشاعت زیادہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہاتھ کے لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہو سکتی. پھر یہ 14th-15th صدی میں پہلی بار مؤثر انداز سے پرنٹنگ پریس ایجاد، اور اس سے بہت بڑا انقلاب آ گیا اور انسان کا علم وسیع بھی ہوا، اور پھر وہ ایک جگہ محدود نہیں رہا، ساری دنیا میں پھیلنے لگا. اور اب تو اس صدی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلوژن آف نالج کی صدی، پہلے تو ہزاروں سالوں میں انسان کے علم کا جو سرمایہ ہے وہ دگنا ہوتا تھا، ہزاروں سال لگتے تھے. اب اس وقت تخمینہ یہ ہے کہ ہر 7 سال کے اندر دنیا میں جتنے علوم کا ذخیرہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے 7 سال کے اندر. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کے بڑھنے کی رفتار کس قدر تیز ہے، اور اس رفتار کو پرنٹنگ پریس کے بعد دوسری ایجادات میں اور فروغ دیا، جس میں الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے. اخبارات تو خیر پرنٹنگ پریس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کا بھی انحصار اس پر ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا نے علم کی جو توسیع کی اس میں مسلمان کہاں. پہلے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سائنس کو عربی میں غالباً علوم کہتے ہیں، یعنی اور سائنس کے معنی بھی علم کے ہیں. تو سائنس کا ایک سب سے بڑا مورخ ہے جارج سارٹن، اس نے لکھا ہے کہ 8th صدی عیسوی سے لے کر تقریباً 12th صدی عیسوی تک دنیا میں علوم میں جو اضافہ ہوا وہ سارے کا سارا مسلمانوں نے کیا. اور یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ اسلام آپ جیسا کہ واقف ہیں 7th صدی عیسوی سے اسلام کا آغاز ہوا ہے. تو اس سے پہلے یونان کی تہذیب تھی، روم کی تہذیب تھی، مصر کی تہذیب تھی، چین کی، ہندوستان کی، بابل کی تہذیب تھی، اتنی تہذیبیں موجود تھیں. ان کے باوجود 400 سال تک ہم چھا گئے دنیا کے علوم پر، اور وہی زمانہ تھا جب ہماری تسخیرات ہوئی، ہم نے دنیا کو فتح کیا. اور جس دن سے ہم نے پھر یہ 400 سال ایسے گزرے، اس کے بعد پھر 400 سال ایسے گزرے جو ڈھلان کے ساتھ، یعنی ہم کچھ نیچے اتر کے چلے گئے علم کے حدب سے، اور دوسری قومیں علم میں آگے بڑھنے لگیں، اور 15th صدی عیسوی تک تقریباً یہ عالم ہو گیا کہ برابر برابر آ گئے. 15th صدی عیسوی سے مسلمانوں کے علم کا زوال بہت تیزی سے جاری، اور یہ ایک عالمگیر منظر ہے. ایک عالمگیر منظر ہے کہ مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہو گئے، اور دنیا کی قومیں جو ان سے بہت دوسری وجوہات سے ناخوش تھیں ان کو جاہل سمجھنے لگیں اور کہنے لگیں. اور اس وقت یہ عالم ہے کہ آپ جہاں کہیں مخلوط آبادی پائیں گے جس ملک میں، یعنی مسلمان بھی ہیں اور دوسری قومیں بھی ہیں، تو وہاں آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان دوسری قوموں سے تعلیم میں پیچھے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے پاکستان، جس کو مسلمانوں نے بڑے ارمان سے بنایا تھا، وہاں کی شرع خواندگی کوئی کہتا ہے کہ 22% ہے، کوئی کہتا ہے کہ 32% ہے، کوئی کہتا ہے 25% ہے، اس کا بھی یقین نہیں. لیکن اگر سب سے بڑا جو عدد ہے، سب سے بڑا جو تناسب کہا جاتا ہے وہ بھی مان لیں، تو 32% ایسی شرع خواندگی نہیں ہے جس پر کوئی قوم فخر کر سکے. ہندوستان نے بحیثیت مندی اور بہت سی ترقیاں کی سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں، اور اس کے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ دنیا میں معتبر مانے گئے، اور ہندوستان نے ایسے سائنسدان بھی پیدا کیے جن کو نوبل انعام بھی ملا سائنس کے مضامین میں. لیکن شرح خواندگی میں ہندوستان بھی پچھڑا رہا، اور پچھلی بار 36% تھا، پھر 43% ہوا، اور اب کے 52% شرح خواندگی ہندوستان کی ہو گئی ہے. 52% کچھ تو ترقی کی وجہ سے ہوئی، اور کچھ اس وجہ سے ہوئی کہ 7 سال کے نیچے کے بچوں کو اب کے اس میں شمار نہیں کیا گیا. اگر ان کو شمار کیا جاتا تو یہ غالباً 45% کے قریب ہوتی. بہرحال پہلی بار ہم کو یہ موقع ملا ہے بحثیت ہندوستانی کے ہم سر اٹھا کر یہ کہہ سکیں کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھوں کی تعداد ان پڑھوں سے پہلی بار زیادہ ہو گئی ہے. اور اس میں آپ کو علم ہوگا کہ لٹریسی مشن خواندگی کی ایک مہم ہندوستان میں شروع ہوئی، اور وہ چل رہی ہے، بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے. تاشے باجے کے ساتھ گاؤں گاؤں لوگ جاتے ہیں اور علم کا پیغام پہنچاتے ہیں. زور تاشے باجے پر نہیں ہے، زور اس پر ہے کہ آخر ہم کیوں نہیں شریک ہوتے اس مہم میں. ہم کو بھی شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم علم میں شریک نہیں ہوتے تو ہم کئی اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بہرحال ایک سروے میں ذکر کر رہا تھا کل، ایک چھوٹا سا ایک سروے ہو رہا ہے ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا، اور تعلیم کے متعلق جو اعداد و شمار ہیں وہ رجسٹرار جنرل جو مرد شماری کے لیے ذمہ دار ہیں، ان اعداد و شمار کو وہ اپنی دستاویزوں میں چھپائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کو شائع نہیں کیا. ہم لوگ اصرار بھی کرتے رہے لیکن حکومت نے معلوم نہیں کیا مصلحت نہیں سمجھی، ان کو وہ شائع نہیں کر رہی، اور غالباً وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ سب مسلمان دراصل بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اگر یہ اعداد و شمار شائع ہوئے تو مسلمانوں میں بے اطمینانی اور بڑھ جائے گی. بہرحال ہم نے جو سروے ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے کرایا اس میں ایک تحصیل کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس میں مسلمان عورتوں کی شرح خواندگی 1.4% یعنی 1.5% سے بھی کم ہے. تو اگر آپ یہ سوچنے نکلیں کہ مسلمان کیوں پچھڑے ہوئے ہیں تعلیم میں، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو تعلیم سے بڑی حد تک بے بہرا رکھا. یہ 1.5% ایک تحصیل کے اعداد و شمار ہیں. مجھے یہ تو یقین ہے کہ ہندوستان کے اعداد و شمار اس سے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جہاں 1.5% ان کے ہیں وہاں ہندو خواتین کے اسی تحصیل میں ان کے خواندگی کے اعداد و شمار 18% ہیں. تو 18 اور 2 میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس آبادی میں ہندوؤں کی بیشتر درجے فہرست ذاتیں یعنی شیڈیول کاسٹ ہیں. تو جس عبرتناک بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے پلک جھپکاتے شیڈیول کاسٹ ہم لوگوں سے تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ بات عبرتناک ہے، یہ اس کا علم ہی کافی ہونا چاہیے کہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیں. میں عام حضرات سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات ہے ناموضوع، کیونکہ آپ لوگ تو اپنے علاقے میں اپنی بساط بھر تعلیم کی توسیع کی کوششیں کر رہے ہیں. شمالی ہندوستان میں اور یہ کہنا تو لازمی سی بات تھی کہ شمالی اگر تعلیم کا جائزہ لیا جائے مسلمانوں کی تو شمالی ہندوستان اور وسط ہندوستان کو ایک خانے میں رکھا جائے، جنوبی ہندوستان کو دوسرے خانے میں. جنوبی ہندوستان میں خدا کے فضل سے پچھلی ربع صدی یعنی پچھلے 25 سال میں تحریک ہوئی ہے ایک عام تعلیم کو بڑھانے کی، تعلیم کو پھیلانے کی، تعلیمی ادارے کھولنے کی، اور بڑے بڑے انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج کھولنے کی. شمالی ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں، لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے میں ایک کمیشن میں تھا جو جا کے انٹرویو کرتا تھا ریاست ریاست, تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ہم سے شمالی ہندوستان کے مسلمانوں سے جنوبی ہندوستان کے مسلمان تعلیمی اعتبار سے آگے ہیں, بہتر ہیں, خدا کا فضل ہے. لیکن وہ بھی نہ تو ہندوؤں کے برابر ہیں جنوبی ہندوستان کے, نہ وہاں کے عیسائیوں کے برابر ہیں, اور ان دونوں سے اب بھی بہت پیچھے ہیں. تو یہ جو آپ پیچھے ہیں, یہ کمی آپ کو پوری کرنی ہے. ہم تو درد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں, ہمیں تو بہت وقت لگے گا, لیکن آپ اور تیز کوشش کر دیں اور اس کو عوامی رخ دے دیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو جذبہ, جو ولولہ اور جو تنظیم آپ میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو برابر لے آئے گی ہندوستان میں, جنوبی ہندوستان میں دوسری جو قومیں رہتی ہیں. تو ایک وجہ تو ہماری تعلیمی پسماندگی کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کی تعلیم کی طرف سے تغافل برتا ہے. دوسری وجہ وہی ہے کہ شمالی ہندوستان میں تقسیم کے بعد یہ سوال کہ نوکری نہیں ملے گی لہذا ہم نہیں پڑھائیں گے, اس میں بھی وہ بھی راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں ہمارے سماج, ہمارے معاشرے کی ساخت یہ ہے کہ بیشتر آبادی ہماری یا تو چھوٹی موٹی تجارت کرتی ہے. چھوٹی موٹی تجارت سے مراد یہ کہ کوئی خانچہ لے کے بیٹھ گیا, کوئی پھیری لگا رہا ہے, کسی نے چھوٹی سی دکان کر لی. یہ نقشہ ایک طرف, اور گھروں میں دستکاری کرافٹس یہ دوسرا نقشہ ہے. یہ دو مشغلے ہیں مسلمانوں کے شمالی ہندوستان میں. ایسے سماج کا رجحان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد اپنے کاروبار اور اپنے دھندے میں شریک کر لیا جائے تاکہ جو قلیل آمدنی ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. اور ہم نے ایک تو بیچارے وہ غریب ہیں ہی ہم لوگ, ایک یہ بھی بات ہے کہ کچھ زبان کا چٹخارا ہمیں ضرورت سے زیادہ ہے. بجائے اس کے ہم اپنے کمر کسیں اور سادے کھانے پر قناعت کریں, ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھاتے ہیں اور بڑھ کر پہنتے ہیں. معلوم ہے آپ لوگوں نے, آپ کے یہاں سادگی نسبتاً زیادہ ہے, ہمارے یہاں اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, میں اس کو بھی تکلیف کرتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوا, اور یہ بڑا محرک ہوا ہے کہ بچوں کو, ایک تو بچوں کو بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چھ سال کا ہوا, سات سال کا ہوا کچھ کام کرے گا. میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لگا دیتے ہیں برتنوں کی سلائی ہے مراد آباد میں, اسی طرح کرگھوں میں لگاتے ہیں شمالی ہندوستان میں, اور چھوٹے چھوٹے دھندوں میں بچوں کو لگا دیتے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتے, مجھے اتفاق ہوتا ہے جانے کا, بات چیت کرنے کا, کبھی مسجدوں میں, کبھی مدرسوں میں, کبھی اسکولوں میں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ شاید اور معاوضوں سے تو ہم لوگ بچ بھی جائیں, مگر جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت ہم کو ملی ہے یعنی بچے, اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے. اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کو بہترین تربیت دیں گے, پالیں گے, پوسیں گے, بڑا کریں گے, تعلیم دیں گے. اگر ہم بچوں کی تعلیم کی طرف سے غفلت برتتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی امانت میں بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں, اور اس کا احتساب ہوگا, اس کا معاوضہ ہم سے ہوگا کہ تم نے ہماری امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کیسے کی. یہ سوچنا چاہیے. اور شمالی ہندوستان کے لیے بات لاگو ہوتی ہے, شاید آپ کے یہاں بفضل ہی تعالیٰ بچوں کی طرف سے غفلت نہیں ہے ان کی تعلیم, تو پہلے تو روک لیتے ہیں, اور اگر روکتے نہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ چھ سال سات سال کی عمر میں بھیج دیا اور دو سال وہاں تعلیم انہوں نے پائی, اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا لیا, گھر میں لگا لیا کام میں. تو جس چیز کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ, یعنی تعلیم کے سلسلے کو توڑ کر گھر پہ بیٹھ جانے کی روش، اس میں مسلمانوں نے یہ امتیاز حاصل کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں سب سے آگے ہیں ڈراپ آؤٹ میں. اسکولوں سے جو بچے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں اس میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساخت بھی، سماج کی ساخت، ہمارا جو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ رجحان ہم میں ان لوگوں میں زیادہ ہے جو دکانداری چھوٹی کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے دھندے کرتے ہیں. اس رجحان کو روکنا ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی مؤثر کوشش ابھی تک اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے یہاں سیاست کو زبان کے چٹخارے کے بعد دوسرا جو چٹخارا ہم کو زیادہ عزیز ہے وہ چھوٹی سیاست کا چٹخارا ہے. ہم یا تو ارباب حکومت یا جو چھوٹے موٹے حاکم ہیں ضلع میں ان کا طواف کرتے ہیں اور ان کے ٹکڑوں کو وہ اگر ٹکڑے پھینک دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے. یہ ہمارے سماج کا نقشہ اس وقت یہ ہے. بہرکیف یہ ایک وجہ ہوئی کہ ہماری ساخت ایسی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف، تعلیم کے نظام سے اپنے بچوں کو قبل از وقت اٹھا لیتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے دو ایک سال میں پڑھا وہ رائے گا جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں اور وہ اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں بےچارے. اچھا تیس ایک اور وجہ بھی ہوئی، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فسادات ہوتے رہے، شمالی ہندوستان میں بہت ہوتے رہے. ان فسادات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دلجمی اور یکسوئی کے ساتھ کوئی تعمیری اور فلاحی کام کر نہیں پائے، کیونکہ ان کو اندیشہ رہا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور تعمیر کریں گے اور اس کے بعد سیلاب اگر ایک فسادات کا آیا تو سب کو بہا لے جائے گا. یہ بھی ایک لحاظ سے طبیعی امر تھا اور اس کی وجہ سے بھی ہماری تعلیم میں دشواریاں ہوں. اور فسادات کی وجہ سے ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ مسلمان شہروں میں گھٹ کر رہ گئے، شہروں کے ان حصوں، ان گنجان آبادیوں میں جہاں ان کے آبا و اجداد رہتے چلے آئے تھے. جس مکان میں پانچ آدمیوں کی گنجائش تھی اب اس مکان میں 25 آدمی نظر آتے ہیں. ایسے ماحول میں پڑھائی نہیں ہو سکتی، بچوں کو پڑھنے کے لیے تھوڑی سی یکسوئی چاہیے، گھر کا کوئی گوشہ تو ایسا ہو کہ جہاں ان کو سکون اور خاموشی میسر ہو. وہ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنے ہم جماعتوں سے کے مقابلے میں کمزور رہتے ہیں اور یکسوئی سے وہ پڑھ بھی نہیں پاتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ جس نے ان کو تعلیم کی دوڑ میں پیچھے کر دیا. اور ایک اور بات وہ شاید ہر طرف ہو، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دولت دی تھی کہ وہ بہرحال انسان کو جتنا سربلند کوئی دین کر سکتا ہے اتنا اسلام نے کر دیا تھا. اب انسان کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ اپنے خالق کے سامنے براہ راست حاضر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مسلمان عام طور پر سربلند رہتے ہیں. حالت کچھ بھی ہو وہ اپنے سر کو جھکانے کے لیے کسی دوسرے در پر تیار نہیں رہتے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. لیکن جب انحطاط کا دور آتا ہے، زوال کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے تو بعض خوبیوں کا برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلمانوں میں انا اور نخوت اور غرور اور میرے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے یا مجھ سے آگے کوئی دوسرا بڑھنے نہ پائے، یہ جذبہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایسی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں جس کے بغیر کوئی سماج، کوئی ملت، کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ ادارے قائم کرنے اور ادارے چلانے کی صلاحیت. ایک مبصر نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے ادارے چلانے کی صلاحیت اس میں سے سلب کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں خدا کے فضل سے جنوبی ہندوستان میں ادارے ہیں, اچھے چلائے جا رہے ہیں بفضل ہی تعالیٰ. شمالی ہندوستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں, ایک تو ان کی تعداد کم ہے اور پھر ان میں خانہ جنگی ہے, بد نظمی ہے. عدالتوں میں وہ لوگ جاتے ہیں, بعض ادارے ایسے ہیں کہ جہاں کئی کئی منتظمہ. میرا گھر مراد آباد میں ہے. میں جب طالب علم تھا تو وہاں مسلمانوں کا ایک اسکول تھا حضرت مسلم ہائی اسکول, اور ایک ہندوؤں کا اسکول تھا کارونیشن ہندو ہائی اسکول. دونوں میں ایک طرح کی رقابت بھی رہتی تھی. تو پھر 20 سال کے بعد جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت مسلم ہائی اسکول اسی حالت میں ہائی اسکول کی حیثیت سے برقرار ہے, اور کارونیشن ہندو ہائی اسکول ایک کالج بن گیا ہے جہاں پوسٹ گریجویشن کی تعلیم دی جاتی, اور ان کے اور بھی کئی کالج کھل گئے. اور میں ابھی چند روز میں پھر گیا تھا تو حضرت مسلم ہائی اسکول اسی حالت. تو یو پی میں آپ جائیے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک تقریباً نقشہ یہی ہے کہ بعض بالغ نظر لوگوں نے جو ادارے کھولے ان کو ان کے بعد میں آنے والوں نے اپنی خانہ جنگیوں میں برباد کر دیا. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے ہم لوگ پسماندہ ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی وقت ہماری تاریخ میں یہ تاثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گیا کہ جس تعلیم کی یا جس علم کی تحصیل پر ہمارے دین نے متواتر زور دیا ہے وہ صرف دینی علم ہے, اور عصری علم دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور دنیا میں کیا ترقیات ہو سکتی ہیں ان کے ذریعے, یہ اس کی تعریف میں نہیں آتا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام اوائل اسلام میں جو مسلمان تھے وہ مصدر اسلام کے قریب تر تھے, اور وہ اسلام کی تعبیر ان لوگوں سے ہم لوگوں سے بہت بہتر کر سکتے تھے. انہوں نے قریب سے دیکھا ہے, انہوں نے صحابہ کے متبعین کو دیکھا ہے, اور وہ دور سارا سینہ بسینہ باتیں چلی آ رہی تھیں. ہم نے معلوم نہیں کس دور میں یہ فیصلہ کر لیا کہ صاحب تعلیم تو بس دینی تعلیم ہے, اس کے علاوہ اچھا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو صرف دینی تعلیم سے اس کی تشدد کیسے ہوگی؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دائی بننا چاہیے, متواصل بالحق کے متواصل بالصبر, یعنی حق کی تلقین کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. تو حق کی وہ تلقین کیسے کرے گا اگر اس کو معلوم نہیں کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں انسان نے علم کے زور سے قدرت کو کس طرح سے تسخیر کر لیا ہے, اور کیا کیا ملکوں کی سرحدیں کیا ہیں, ان کی تاریخیں کیا ہیں, ان کے محرکات کیا ہیں. اگر ہم یہ نہیں جانتے تو پھر ہم اسلام کے داعی کیسے بن سکتے ہیں, اور کون ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو بالکل یہ بات واضح ہے کہ ہمارے دین نے جو تاکید کی ہے تحصیل علم کی, اس میں علم کو ناقابل تقسیم ٹھہرایا گیا ہے, اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھا دی. تو جب سے یہ خیال ذہن نشین ہوا, اور سر سید کی مخالفت جیسا میں نے عرض کیا وہ اسی بنا پر ہوئی کہ یہ شخص تو جدید تعلیم کی بات کرتا ہے, لہذا یہ ہمیں اسلام سے کفر کی جانب کشاں کشاں لیے جا رہا ہے. برکت یہ ہمارے سامنے جو موانع ہیں, ہمارے سامنے جو رکاوٹیں ہیں, وہ دراصل یہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. ایک بات جس کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ تعلیم ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان میں صرف وہ ادارے ہیں جو ہم اپنی کوششوں سے قائم کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ملک کی جو آمدنی ہے، ملک کا جو بجٹ ہے، ملک کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں مسلمانوں کا کوئی حق ہی نہیں. سب سے بڑا فائدہ ہم کو ان منصوبوں سے حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہوں، خواہ اقتصادیات اور معاشیات کے میدان میں ہوں. جو حکومتیں، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں قائم کر رہی ہیں، ان سے ہم الگ ہو کے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو کفران نعمت کرتے ہیں. ایک بڑی نعمت ہے، ہم نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے اور سرکار نے ہم سے وصول کیا ہے ٹیکس کی شکل میں، تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ رسبی تو ضرور ہی لے لیں. یعنی اپنی آبادی کے لحاظ سے ہم کو جتنا پہنچنا چاہیے روپیہ ڈیولپمنٹ کا، ارتقا کا، وہ روپیہ ہم سب لیں اور ان اداروں میں. اور یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت بیشتر وہ ادارے جن کو ہم چلا رہے ہیں ان کا انتظام اچھا نہیں ہے، اور بہت سے اچھے ادارے ہیں جن کو عیسائی چلا رہے ہیں، بہت سے اچھے ادارے ہیں جن کو ہندو بھائی ہمارے چلا رہے ہیں. تو ہمارا ان پر پورا حق ہے، اور ہمیں پہلی کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حق کو وصول کریں. اور حق وصول آستین چڑھا کر نہیں کیا جا سکتا، گلا پھاڑ کر نہیں کیا جا سکتا. حق وصول کیا جاتا ہے بھائی چارے سے، ارتباط سے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے بھائیوں پر اتنے مظالم ہوتے ہیں، لوگ مظلوم ہیں اور کچھ طے ستم ہیں. تو یہ دنیا کا نقشہ ایسا ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ آپ ایک تکلیف یا ایک رکاوٹ یا ایک مصیبت کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے. ایک رکاوٹ راستے میں آتی ہے تو آپ دوسری طرف توجہ دیں. پانی تک بھی اگر پانی کے راستے میں چٹان آپ رکھ دیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ واپس نہیں جاتا ہے، وہ کترا کے اسکرٹ کر کے چٹان کو پھر آگے بڑھتا ہے. غالب نے کہا ہے کہ جب راہ نہیں پاتے تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے رواں. اور یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہمارے راستے میں آتی ہے تو ہماری کوشش کو دگنا ہو جانا چاہیے. یہی صحت مند رد عمل ہے ہر رکاوٹ کا، ہر مشکل کا. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ادارے حکومت نے قائم کیے ہیں، تعلیمی ادارے، اور جو ادارے ہمارے دوسرے بھائیوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے اور ہندوؤں نے قائم کیے ہیں، ہم ان میں اپنا پورا حق لیں، ان سے اپنے تعلقات کو جس حد تک ممکن ہو شگفتہ رکھیں. اور شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے شہروں میں تو اب تک رشتے چلتے ہیں. اس دو تین سال میں یہ رتھ یاترا اور بابری مسجد کے قضیے سے پہلے گاؤں میں رشتے چلتے تھے، ہندو مسلمان بچے کا چچا ہندو، دادا ہندو، اور اسی طرح اس کے برعکس. تو وہ یہ جو 700 سال تک، ویسے تو مسلمان 1000 سال ہوئے اس ملک میں آئے محمد بن قاسم کے زمانے سے، لیکن 700 سال تک انہوں نے جم کر اس ملک میں حکومت کی. اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو کی گئی یہ ظلم و ستم کی حکومت نہیں تھی. ابھی ہمارے ایک میگزین میں ہم نے مضمون ان کا بشمبر ناتھ پانڈے کا شائع کیا تھا جو گورنر رہے ہیں اڑیسہ کے، تو انہوں نے دکھایا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے رعایا کے مذہب سے کوئی تعارف کیا ہی نہیں. وہ انگریزوں نے ہمارے دل میں ایک تو وہ غلط بات بٹھا دی تھی کہ تعلیم ان کا مقصد روزگار حاصل کرنا، دوسری بات یہ بٹھا دی کہ مسلمان بادشاہ ظالم تھے. شبلی نے کہا ہے تمہیں لے دے کے ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ عالمگیر ہندو کچھ تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا. اس زمانے میں جو تحقیقات ہوئی ہے گزشتہ 30-40 سال کے اندر، اس نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ عالمگیر کے دور میں جتنے بڑے بڑے افسر تھے ان میں ہندوؤں کی تعداد اکبر کے دور سے تقریباً دگنی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اپنے ہندوؤں کو بھی یہ بتانا چاہیے. ان میں ہیں بعض لوگ جو انصاف پسند ہیں, وہ لکھتے رہتے ہیں کبھی کبھی. یہ لکھنے پڑھنے کا کام دراصل ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ اپنی صفائی ہم پیش کرتے کہ ہم پر جو انگریزوں نے الزام لگائے, اور ہندو بھی کہتے ہیں مسلمان بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ والے آئے اور انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو والی پالیسی اپنائی, لیکن اس کا جو نتیجہ اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تاریخ کو مسخ کر کے دلوں میں بیر ڈال دینے کا, اس کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی ابھی تک کی نہیں. ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے کچھ معاہدے خود تھے, بدقسمتی ہے کہ تو رجال ہے. تاہم میں صرف یہ عرض کر رہا تھا تعلیم کے ذمہ میں کہ ہم کو اور چیزوں کو سے صرف نظر کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اداروں کو بہتر چلائیں اور جو دوسرے ادارے ہیں ان میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں. پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ صاحب ہم نے اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیج دیا تو وہ اپنے دین سے بیگانہ ہو جائیں گے اور وہ روش میں پڑ جائیں گے یا تو ہندوؤں کی یا عیسائیوں کی. تو اس کا جواب, اور اس کا جواب آپ کے پاس ہے جس انداز سے آپ دین کو لے کے چل رہے ہیں دین و دنیا کے ساتھ, اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان والدین کا فرض ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کے بچپن میں ان کو بنیادی تعلیم دین کی ضرور دیتے ہیں, اور اگر ایک دفعہ یہ نقش بچپن میں بیٹھ گئے تو پھر یہ نقش کبھی مٹیں گے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے کہ بچہ بہک جائے, لڑکا بہک جائے, لیکن لوٹ کر وہ پھر اسی طرف آئے گا, وہ نقش کبھی مٹنے والے نہیں. پھر یہ کہ ایک تو بچپن کے نقش اور ایک صداقت کے نقش, یہ دونوں چیزیں جہاں مل جائیں وہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی. شام کا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں. تو مگر شام کو گھر آ جائے بچہ, اس کا بندوبست ہم لوگ کر ہی نہیں رہے. ان کو معلوم ہی نہیں بچوں کو کہ ہمارا گھر ہے کیا ہے, کہاں ہے ہمارا گھر. ہمارا گھر ہماری جڑیں اپنے دین میں ہیں, اپنی روایتوں میں. ہم بچپن میں ان کو اگر پڑھا دیں, سکھا دیں, اور اس کے بعد ان کو بہترین اسکولوں میں بھیجیں, چاہے عیسائیوں کے اسکول ہوں, چاہے ہندوؤں کے اسکول ہوں, چاہے سرکار کے قائم کیے ہوئے اسکول ہیں. یہ سوچ لینا کہ سب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سارے مسلمانوں کو وہ تعلیم دے گی. ایک زمانے میں جب شروع ہوئی تھی تعلیم انگریزی تب یہ مفروضہ کچھ کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے بعد تو پھر اس کا سوال ہی باقی نہیں رہا. اب بہت سے ادارے کھولنے ہیں, بہت سے اداروں میں تعلیم دینی ہے, اور ہم اپنے الگ کیوں رہیں, ہم دوسرے اداروں ہم اپنا حق چھوڑ کے کیوں بیٹھ جائیں. ہمارا حق ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب ہمارے بچے وہ لیاقت نہیں رکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کو داخلے مل جائیں اچھے اسکولوں اور کالجوں میں. یہ سوال بھی درپیش ہوتا ہے, بار بار آتا ہے. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر پر ان کو امداد نہیں ملتی, نہ وہ ماحول ملتا ہے تعلیمی, تو ہمارے معاشرے کا یہ فرض. اگر گھر وہ تعلیم نہیں دے سکتا, وہ تربیت نہیں دے سکتا, وہ ماحول نہیں دے سکتا, تو یہ معاشرے کا فرض ہے, مسلمانوں کا فرض ہے, اس شہر کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تعلیم اور وہ تعلیمی امداد وہ فراہم کریں بچوں کے لیے. ایک مرکز کھولیں, کسی اسکول میں کھول سکتے ہیں, شام کو کلاسز ہو سکتے ہیں, تاکہ وہ بچے اس لائق ہو جائیں کہ اگر وہ داخلہ کہیں لینا چاہیں تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ان کو ناکام واپس نہ آنا پڑے. یہ کام بھی کرنے کا ہے. یہ سارے کام ایسے ہیں کہ پلک جھپکاتے نہیں ہو سکتے. ان سب کاموں میں متحد ہو کر برسوں تک پسینہ بہانا پڑے گا, اور اگر آپ پسینہ بہانے کے لیے تیار ہیں تو ایک 20 سال کے قلیل عرصے میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے ہندوستان میں اور مسلمانوں کی حالت 20 سال میں بالکل بدل سکتی ہے، بالکل کایا پلٹ ہو سکتا ہے. ہمارا منصوبہ ہونا چاہیے، اور یہ توکل کا بڑا غلط تصور ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، خدا کر کے اب ظاہر ہو رہا ہے کہ توکل یہ کہ صاحب ہم تو اپنے بیٹھے رہیں گے، اللہ نگہبان ہے، اللہ رزاق ہے، یقیناً وہ رزاق کے مطلق ہے، ساری کائنات کو رزق دیتا ہے. لیکن وہ باری تعالیٰ خود اصرار کرتے ہیں کہ لوگوں کو کاوش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پیر پھیلا کے بیٹھنا نہیں چاہیے. محنت اگر ہم کریں گے اور تعلیم کے میدان میں اگر ہم محنت کریں گے تو 20 سال کے اندر ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب خواندگی کی شرح بڑھتی ہے تو ایک ایسی بنیاد، ایک ایسی چوڑی بنیاد مل جاتی ہے جس کے طفیل میں قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر نیچے سے کم لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ان پر قابل لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی، اور اگر پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ابتدائی تعلیم کی تو اعلی مراکز تعلیم میں حاصل کرنے والوں کی اور امتیاز حاصل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جن انگلیوں پہ آپ شمار کیجئے، آپ کے یہاں اتنے لوگ ہوں گے ہی نہیں کہ آپ جو ملک گیر کا جو قامت رکھتے ہیں، ایسے لوگ اگر آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ شمار کرنا چاہیں تو ایک ہاتھ کی انگلیاں پوری نہیں ہوں گی اور وہ فہرست ختم ہو جائے گی. اس وقت یہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب ہر جگہ ہمارے ساتھ جاتیاں ہوتی ہیں. یہ اقلیت کا مقدر ہے، اور جو اقلیت صحت مند اور توانا اور حوصلہ بر ہوتی ہے وہ انہی امتیازات معقوص سے عکس کرتی ہے مزید طاقت اور مزید محنت. تو ہمیں وہ محنت تو کرنی پڑے گی. اور آپ لوگ جس انداز سے چل رہے ہیں، اگر اس طرح ہندوستان کے اور گوشوں میں بھی لوگ کام کرنے لگیں تو کیا عجب کہ نقشہ بدلا ہوا ملے. ابھی تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری تعلیمی زوال کی جو رفتار تھی وہ رک گئی. ابھی ہم یہ بھی شاید نہ کہہ سکیں کہ ہماری تعلیمی زوال کی رفتار کچھ دھیمی ہو گئی. یہ آداب و شمار جو ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی جمع کر رہی، یہ کچھ نکلیں گے تو اس سے کچھ اندازہ تو ہوگا. میرے خیال میں 1 سال کے اندر وہ شائع ہو جائیں گے. اور لیکن اس میں منظم ہو کر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو اسی سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی اسکیمیں گورنمنٹ کی تعلیم کے متعلق اور دوسرے اختیارات کے متعلق، بینکوں سے جو قرضے ملتے ہیں ان کے متعلق بہت سی اسکیمیں پلان کے تحت نکلتی ہیں، اور یہ ہندوستان میں یہ طریقہ منصوبہ بند ارتقا کا، یعنی پلان ڈیولپمنٹ کا، آج سے 40 سال پہلے شروع کیا. 1951 میں شروع ہوا، 1991 ہو گیا ہے. تو اگر کوئی حساب لگانے بیٹھے کہ صاحب ہم کو اس میں سے کتنا حصہ ملا تو نتائج زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوں گے. اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ناانصافی بھی کر بیٹھتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے، لیکن اس سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے حق، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہو کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا اسکیمیں ہیں، اقلیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اسکیمیں ہیں، اور خود پورے ملک کی ترقی کے لیے، اس کے وکاس کے لیے، اس کے ارتقا کے لیے کیا اسکیمیں ہیں، اس کا علم ہم کو نہیں ہوتا، حالانکہ ہم کو ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے کہ ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک یا دو آدمی آپ ان کو چن لیں جن کو آپ سمجھیں کہ یہ اخبار پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، باخبر ہیں، ان کو چن لیجیے. ان سے کہیے بس آپ یہ بتا دیا کیجیے کہ کوئی نئی اسکیم نکلے تو آپ ہمیں بتا دیں. چھوٹے شہروں میں تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، بڑے شہروں میں تنظیم کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا دفتر جس وقتی طور پہ کھول دیا اور ساری اسکیمیں جو نکلتی رہتی ہیں حکومت کی ان سے فائدہ اٹھایا. اب تعلیم کا ایک دوسرا مسئلہ ہے، وقت بہت کم ہے اس لیے میں اس کو مختصر کیے دیتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دنیا کا علم نہیں، یہ بات میں ابھی پہلے کہہ چکا ہوں، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بالعموم دین کا علم نہیں. تو ہمارے مدرسوں کے نصاب میں، دینی مدارس کے نصاب میں ترمیم ہونی چاہیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھائے ہیں، اور لیکن جیسا کہ ہماری روش ہوتی ہے کہ ہم جم کر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ایک کام اٹھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے، کسی دوسرے مشورے میں لگ گئے، تو یہ کام کرنا ہوگا. دوسرے یہ کہ جو بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی جز وقتی دینی تعلیم کا انتظام معاشرے کو کرنا چاہیے. ہر محلے میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ ان کو تھوڑی بہت دینی تعلیم ضرور دے دی جائے، تاکہ ایک تو یہ جو اتحاد ملت کا پارا پارا ہو گیا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اپنے معاشرے سے، اپنے عوام سے وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی فراست اور تجربے سے جو عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں پہنچتا، اور عوام کی پشپناہی سے جو طاقت ان کو ملنی چاہیے اور جو وزن ان کی بات میں آ جانا چاہیے تھا وہ طاقت نہیں ملتی اور وہ وزن نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کو ملنا چاہیے، اور دونوں ملیں گے اسی وقت جبکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے دنیاوی امور سے بھی باخبر ہو جائیں گے نصاب کی ترمیم کے ذریعے، اور نصاب میں ترمیم کر کے بیٹھ جانا بھی کافی نہیں ہوگا، وسائل فراہم کرنے ہوں گے، کیونکہ سائنس کے مضامین اور انگریزی وغیرہ اگر داخل کیے گئے مدارس کے نصاب میں تو ان کے پڑھانے والے مطالبہ کریں گے اسی تنخواہ کا جو ان کو دوسری جگہوں پہ انگریزی اسکولوں میں ملتی ہے. تو ہمارے بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وسائل فراہم کرنے ہوں گے. ہم لوگ جو انگریزی پڑھے لکھے ہیں وہ اکثر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ صاحب یہ مدرسوں کی تعلیم ہی کیا ہے، یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے، یہاں تنخواہیں دیر سے ملتی ہیں، یہاں رٹا دیا جاتا ہے. اب کوئی ان سے یہ بھی پوچھے کہ صاحب ان کے پاس بیچاروں کے وسائل کیسے ہیں، وہ ایک دیا انہوں نے جلایا ہے وہ ٹمٹما رہا ہے لیکن ان کی بدولت ٹمٹما رہا ہے، اور اگر یہ دیا بھی نہ جلتا تو نمعلوم کتنا اقتدار ہندوستان میں کیا شکل اختیار کر لیتا. وہ جو کام انہوں نے کیا ہے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا کام وہ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی مدد کو آ جائیں، ان کو بے نیاز کر دیں. اس سے یہ ان کے محصل اور سفیر بیچارے چار چھ مہینے تو ہندوستان بھر میں گھومتے رہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ مدد کر دیجئے، تب کہیں وہ تنخواہیں دے پاتے ہیں. تو اس طرح سے تو اچھے مدارس نہیں چل سکتے، اور اتنے وسائل سے جو اتنے وسائل کے اندر جو کام وہ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. یا آپ وسائل بڑھا دیں اور ان کے نصاب میں ترمیم کریں اور ان کے طریقے تدریس کو جدید تر بنا دیں، تو یہی مدارس بہت اچھے طالب علم اپنے یہاں سے نکال سکتے ہیں. اور دوسری طرف آپ، میں نے شاید ذکر بھی کیا ہوگا کہ دینی تعلیم سے بے خبری، یعنی آپ کے یہاں تو خدا کے فضل سے بھٹکل میں اور جنوب کے بعض جگہوں میں، لیکن جنوب میں بھی میں نے ذکر کیا ہوگا کہ ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی کچھ وظائف دیتی ہے ہندوستان کے میں ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں جو طالب علم اور طالبات امتیاز سے پاس کرتے ہیں. تو ایک لڑکی معراج فاطمہ ہمارے سامنے آئی جس کے شاید کوئی 90 یا 92% نمبر تھے، تو اس سے پوچھا کہ معراج کا کیا معنی، کہ کیا معنی، تو اس نے کہا میرا راج. تو یہ عبرتناک بات ہے نا کہ ہم اتنے، یعنی جو اس سے قریبی چیز ہے تو اپنے نام کے مطابق بھی نہیں معلوم. اور یہ واقعہ ہے، یہ تو خیر حیدرآباد کا واقعہ ہے جو جنوب میں شامل ہے اور شمالی ہندوستان میں. اب آپ دیکھ لیجیے، ہم کہتے ہیں کہ کلمہ گو ہیں مسلمان، اسلام اختیار کرنا سب سے آسان ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اب آپ اگر جائزہ لیں گے سروے کرائیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ آتا ہے تو آپ کو دردناک انکشافات ہوں گے. بہت سے ایسے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا. تو یہ پہلو کہ ہماری تعلیم نہ مکمل نہ رہے, عصری تعلیم سے ہماری غفلت دور ہونی چاہیے, لڑکیوں کی ہمیں تعلیم دینی چاہیے. اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک بات اور ضروری ہے کہ جہاں آپ اسکول قائم کریں وہاں کوشش یہ کریں کہ تین چار شہروں کے بیچ میں ایک اسکول میں ایک ہاسٹل بھی ہونا چاہیے. بہت سی لڑکیاں جو دیہات میں رہتی ہیں, چھوٹے قصبات میں رہتی ہیں, وہ تعلیم سے محروم اس لیے رہ جاتی ہیں کہ ان کے والدین ان کو وہاں یا تو اسکول نہیں ہے یا مخلوط تعلیم ہے, وہ ان کو نہیں بھیجنا چاہتے. تو لڑکیوں کے لیے ہاسٹل, اور ایک یہ کہ یہ جو ریمیڈیل کلاسز نویں یا دسویں جماعت کے لیے ریمیڈیل کلاسز کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں یہ ضمانت لینی چاہیے, یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جب یونیورسٹی کی منزل کے قریب پہنچیں گے تو وہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہوں گے. اور اس کے لیے یقیناً ضروری ہے کہ جو کمزوریاں وہ اپنی ابتدائی جماعتوں سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ان پر روک لگا دی جائے اور ان کو مضامین میں مضبوط کر دیا جائے. اور بھی بہت سی روایات ہم نے بڑی خام کاری سے بہت سی روایتیں سن لی ہیں. مثلا ایک روایت یہ کہ مسلمان حساب نہیں جانتا. معلوم ہے شمالی ہندوستان میں تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حساب سیکھنا جو ہے کثر شان ہے, وہ گھبراتے ہیں, مینٹل بلاک ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے آبا و اجداد میں میتھمیٹکس میں اور ایسٹرانومی میں ریاضی میں حیات میں غیر معمولی اضافے کیے. تو ان روایتوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے تعلیمی مسائل چند در چند ہیں, پیچیدہ بھی ہیں, لیکن سب سے پہلی ایک اولویت تو آپ اس کو دیں کہ خواندگی کی مہم میں بڑے پیمانے پہ شریک ہوں. دوسری اولویت آپ اس کو دیں کہ لڑکیوں کو تعلیم بڑے پیمانے پہ آپ دلائیں. تیسری اولویت آپ اس کو دیں کہ یہ ریمیڈیل کلاسز اور کوچنگ داخلوں کے لیے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں. اور چوتھی اولویت آپ اس کو دیں کہ جو دراڑ پڑ گئی ہے مسلمانوں کے دو حصوں میں تعلیم کے اعتبار سے, اس کو جو خلیج حائل ہو گئی اس کو آہستہ آہستہ پاٹا جائے. کچھ دین کی تعلیم عصری تعلیم والوں کو دی جائے اور کچھ دنیا کی باخبری دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو فراہم کی جائے. بہت بہت شکریہ.
یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسٹ مندرجہ ذیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری, پوسٹ باکس نمبر 3907, دبئی, UAE. دار المعارف, امین الدین روڈ, منیر آباد, بھٹکل, ایم کے. پن کوڈ نمبر 5,81,320, انڈیا.